نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے نبی ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ وقال اللہ تعالی ورفعنا لك ذکرك اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ وقال اللہ تعالی وانك لعلى خلق عظیم اور بے شک تم اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہو۔ وقال اللہ تعالی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اور ہم نے تم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، کہ اس کی گود سے اٹھتے ہیں نور کے طوفان، نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اختلاف شب و روز نے بہار و خزاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز اور محترم سامعین، آج میں آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں ایک ہندوستانی غیر مسلم راما کرشنا راؤ کا وہ مضمون پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس میں پیغمبر اسلام رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار بھی ہے، اور اس مختصر مضمون میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ، پاکیزہ سیرت و کردار اور روشن تعلیمات کی ایک جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ سامعین محترم، مجھے امید ہے کہ راما کرشنا راؤ کی عقیدت و محبت سے لبریز یہ تحریر غیر مسلموں کے دلوں میں نور ایمان کی شمع روشن کرنے اور مسلمانوں کے لیے اپنے سیرت و کردار کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں بسانے کا ذریعہ بنے گی۔ راما کرشنا راؤ کا مختصر تعارف یوں ہے کہ وہ بھارت کے مشہور شہر میسور کے مہارانی آرٹس کالج برائے خواتین میں شعبہ فلسفہ کے ریڈر اور صدر تھے۔ ان کے اس مضمون کا نام ہے محمد پیغمبر اسلام، اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے محمد ایوب منیر صاحب نے، اور اس کو نشر کیا گیا ہے منشورات منصورہ ملتان روڈ لاہور سے۔ دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کی نشر و اشاعت میں حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ مضمون نگار غیر مسلم ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائشی نام محمد ہی لکھا ہے، اس لیے میں اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا اضافہ کروں گا۔ اس مضمون کو ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل اس کے چند جملے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیے۔ راما کرشنا راؤ اپنے اس مضمون میں ایک جگہ لکھتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کل تک تو پہنچنا مشکل ہے، میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں، خوبصورت مناظر کا کیا خوب سلسلہ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرنل ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجر ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاسفر ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدبر ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلح ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے نجات دہندہ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں، یہ تمام اعلیٰ اور عظیم الشان کردار ایک ہی شخصیت کے ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لیے آپ کی حیثیت مثالی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس مضمون کو ترتیب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ راما کرشنا راؤ لکھتے ہیں، سہارائے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مسلم تاریخ نویسوں کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اس نام کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ سرزمین عرب میں جتنے نامور پیدا ہوئے ہیں، میرے نزدیک آپ ان میں سب سے عظیم ہیں۔ سرخ ریت کے بے کراں ریگستان میں آپ سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی بادشاہ اور شاعر گزرے ہیں، آپ کے اثرات ان کے مجموعی اثرات سے زیادہ ہیں۔ جب آپ کا ظہور ہوا، عرب ریگستان کے سوا کچھ نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بدولت ایک نئے جہاں کی تخلیق ہوئی۔ نئی زندگی، نئی تہذیب اور نئی ثقافت نے جنم لیا۔ ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جو مراکش سے جزائر ہند تک پھیلی ہوئی تھی، اور جس نے ایشیا، افریقہ، یورپ تین براعظموں کی زندگی اور افکار پر اثرات مرتب کیے۔ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بطور پیغمبر لکھنے کا آغاز کیا، تو میں تذبذب کا شکار ہو گیا، کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کے بارے میں لکھنا چاہتا تھا جس کا میں پیروکار نہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک نازک معاملہ تھا، اگرچہ بہت سے لوگ مختلف مذاہب کے پیروکار ہونے اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی مذہب کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مذہب تو مکمل طور پر نجی معاملہ ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مذہب میں ساری کائنات بلکہ نظر نہ آنے والی حقیقتوں کا بھی احاطہ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مذہب کسی نہ کسی طرح ہمارے دل، ہماری روح، ہمارے دماغ، اس کے شعوری، تحت شعوری اور لا شعوری خانوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت اور غیر معمولی حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل ایک نرم و نازک ریشم جیسے داغے یعنی مذہب کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اگر ہم غیر معمولی حساس طبیعت کے مالک ہوں تو امکان ہوتا ہے کہ یہ مرکز ثقل ہمیشہ غیر معمولی اضطراب کی کیفیت میں رہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دوسرے کے مذہب کے بارے میں کم سے کم گفتگو ہی مناسب ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہمارے مذہب ہمارے دلوں کے نہان خانوں میں پوشیدہ رہیں اور ہمارے اونٹوں پر نہ ٹوٹنے والی مور لگی رہے۔ لیکن اس مسئلے کا ایک حل اور بھی ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، ہماری زندگیاں دوسروں کی زندگیوں سے براہ راست یا بلا واسطہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہی زمین کی تیار شدہ فصلیں اور اناج ہم کھاتے ہیں، ایک ہی چشمے کا پانی پیتے ہیں اور ایک ہی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ اپنے نظریات پر سختی سے قائم رہتے ہوئے بھی یہ ممکن بھی ہے اور مفید بھی کہ ہم اپنے گرد و پیش سے ہم آہنگی پیدا کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہمسائے کا دماغ کن خطوط پر سوچ و بچار کرتا ہے اور اس کے اعمال کے لیے صافی سرچشمہ کون سا ہے۔ اپنے ہمسایوں کی خوبیاں جاننے اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ حق پرستی کی روح کے ساتھ مذاہب کائنات کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں۔ علاوہ ازیں ہمارے خیالات اس قدر بھی منتشر نہیں ہیں جتنا وہ بیرونی سطح سے نظر آتے ہیں۔ عالمی اور زندہ مذاہب کی صورت میں وہ مراکز موجود ہیں جو کروڑوں انسانوں کو راہنمائی اور ان کے دلوں کو جذب فراواں فراہم کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ موجودہ دنیا کے باسیوں کو ذہن میں رکھ کر ہم عظیم مذاہب اور ان فلسفیانہ نظاموں کا مطالعہ کریں جو انسانیت پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ میں نے جو ابتدائی گزارشات پیش کی ہیں، اس کے باوجود مذہب کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں عقل اور جذبات کے درمیان ہمیشہ معرکہ بپا رہتا ہے۔ اشارہ اس قدر پھسلنے والی ہے کہ یہ خیال غالب رہتا ہے کہ یہ ایسی وادی ہے جہاں ایک نادان شوق سے جاتا ہے جبکہ فرشتے قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میری تحریر کا عنوان ایک مذہب اور اس کے اصول ہیں، ایک ایسا مذہب جو تاریخ کا حصہ ہے، اس کا ایک رسول ہے جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ سر ولیم میور جو اسلام کا مخالف اور ناقد ہے، قرآن مقدس کے بارے میں لکھتا ہے، کائنات میں شاید کوئی دوسری ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس کے متن میں 12 صدیوں میں بالکل تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ اس پر میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تاریخی شخصیت ہیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بڑی احتیاط کے ساتھ درج کیا گیا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی جزوی تفصیلات بھی محفوظ کر لی گئی ہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کے کارنامے پر اسرار پردوں میں لپٹے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کی ذات کے بارے میں جاننے کے لیے اور صحیح ترین معلومات اخذ کرنے کے لیے کسی شخص کو اس محنت شاقہ کی ضرورت نہیں ہے جو رتب و یابس چھانٹنے اور حقیقت کا موتی دریافت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ میرا کام اس لحاظ سے اور بھی آسان ہو گیا ہے کہ وہ دن گئے جب اسلام کے ناقدین سیاسی یا دیگر وجوہات کی بنا پر اسلام کی منفی تصویر کشی کیا کرتے تھے۔ میڈیول ہسٹری کیمبرج میں پروفیسر بیوان تحریر کرتے ہیں، 19ویں صدی سے پہلے یورپ میں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تفاصیل شائع ہوئی ہیں ان کو آج ادبی جستجو ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کی یہ تحریر کی ہے، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارا واسطہ اس قسم کی تاریخ سے نہیں پڑا ہے، اور اسلام کو منفی انداز میں جس طریقے سے پیش کیا جاتا رہا ہے اس کی نشاندہی اب مشکل نہیں ہے۔ اسلام اور تلوار کے حوالے سے جس قدر گفتگو پہلے ہوتی رہی ہے اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اسلام کا یہ معروف کلیہ ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عالمگیر شہرت رکھنے والے مورخ گبن رقم تراز ہیں، محمدیوں کا ایک تباہ کن اصول یہ رہا ہے کہ دیگر مذاہب کو تلوار کے زور پر نیست و نابود کر دیا جائے۔ تعصب اور جالت پر مبنی اس الزام کی تردید خود قرآن نے کی ہے۔ مسلمان فاتحین نے غیر مسلم عوام کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، اور ماضی میں عیسائیوں کے مراسم عبودیت کو جس طرح قانونی طور پر برداشت کیا، اس سے مذکورہ الزام کی تردید ہو جاتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تلوار کے استعمال کے بغیر اخلاقی قوت سے اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ معمولی سی بات پر 40-40 سال تک جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک قبیلے کے مہمان کا اونٹ دوسرے قبیلے کی چراگاہ میں چلا گیا، اس پر دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے 70,000 افراد اس میں کام آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں قبیلے اپنے مخالف قبیلے کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس قدر وحشی عربوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نظم و ضبط اور اپنی ذات پر تصرف سکھا دیا کہ وہ میدان جنگ میں بھی نماز باقاعدگی سے ادا کرنا نہ بھولتے تھے۔ بار بار کی کوشش کے باوجود مفاہمت کے تمام دروازے جب بند ہو گئے اور معاملات اس نیج پر پہنچ گئے کہ آپ کو میدان جنگ میں خالصتاً دفاع کے لیے اترنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی حکمت عملی کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ آپ کی زندگی میں جس قدر بھی مارکے ہوئے، جس کے بعد جزیرہ نمائے عرب سارے کا سارا آپ کے پرچم تلے آ گیا، ان میں کام آنے والے افراد کی تعداد 100 سے زیادہ نہ تھی۔ آپ نے عرب کے بدوؤں کو تربیت دی کہ وہ الگ الگ نماز ادا نہ کریں، بلکہ جنگ کی گہما گہمی میں بھی باجماعت نماز ادا کریں۔ نماز کا جب بھی وقت آیا، نماز کا وقت دن میں 5 بار آتا ہے، باجماعت نماز میں تاخیر نہ کی گئی، نہ اسے مؤخر کیا گیا۔ دوران جنگ ایک گروہ نماز ادا کرتا جبکہ دوسرا گروہ دشمنوں سے برسر پیکار رہتا، نماز کی ادائیگی کے بعد دونوں گروہ اپنے مقامات تبدیل کر لیتے۔ وحشت و بربریت کے دور میں میدان جنگ کو بھی انسانی بنیادوں پر استوار کیا گیا۔ سختی سے ہدایت کی گئی کہ خیانت نہ کی جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، وعدہ نہ توڑا جائے، ایزا نہ کاٹے جائیں، چھوٹے بچے، عورت اور بوڑھے مرد کو قتل نہ کیا جائے، खजूर के दरख्त को न गिराया जाए न जलाया जाए, फलदार दरख्त को भी न काटा जाए, राहिबों और इबादत गुजारों पर हमला न किया जाए। आपने अपने जानी दुश्मनों के साथ जो सलूक किया वो आपके पैरोकारों के लिए एक आला नमूना है। जब मक्का फतह हुआ आपको तमाम इख्तियार हासिल हो गया। जिस शहर ने आपका पैगाम सुनने से इनकार कर दिया था, जिस शहर में आप और आपके साथियों पर तशद्दुद होता था, जिस शहर से आप और आपके साथियों को जिला वतन कर दिया गया था, और जब आपने उस शहर से 200 मील दूर ताइफ जाकर पनाह हासिल करना चाही थी तो आपको वहाँ भी ईज़ा दी गई थी। जिस शहर में आपका मकातया किया जाता रहा था वो शहर आज आपके कदमों में था। कवानी ने जंग के मुताबिक अपनी ज़ात और अपने साथियों पर की जाने वाली तमाम ज्यादतियों का आप पूरा पूरा बदला ले सकते थे। आपने उनके साथ क्या मामला किया? आपका दिल शीरीनी और महब्बत और रहम से भर गया। आपने ऐलान कर दिया, आज तुम्हारा कोई मुआखजा नहीं, आज तुम आज़ाद हो। अपने दफा के लिए हथियार उठाने को इसीलिए रवा रखा गया था कि इस तरीके से बनी नौ इंसान को मुत्तहिद कर दिया जाए। जब यह मकसद हासिल हो गया तो बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया गया। जिन लोगों ने आपके प्यारे चचा हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो को कत्ल किया था, उनका सर तन से जुदा कर दिया था, उनके जिस्म का मुसला किया था, उनका कलेजा निकाल कर चबाया था, उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। आलमी बिरादरी और इंसानी मसावात के जो उसूल आपने पेश किए उन्होंने इंसानियत को माशर्ती तौर पर सरबुलंद करने में अहम किरदार अदा किया। तमाम अजीम मजाहब ने इसी नज़रिए को पेश किया है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने इस नज़रिए को हकीकी तौर पर अमली जामा पहनाया। इसकी हकीकी कदर व कीमत शायद आइंदा कभी, जब आलमी ज़मीर बेदार हो, नस्ली तासब ख़त्म हो जाए और इंसानी बरादरी का मजबूत तर तसव्वुर वजूद में आ जाए, तस्लीम किया जाए। इस्लाम के इस पहलू के बारे में सरोजनी नायडू कहती है, ये पहला मज़हब है कि जिसने जमहूरियत की तलकीन भी की है और उसको नाफज करके भी दिखाया। जब भी मस्जिद से सदा बुलंद होती है, एक किसान से बादशाह तक सब मुसलमान मस्जिद में जमा हो जाते हैं और एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर दिन में 5 दफ़ा जमहूरियत का अमली मुजाहरा करते हैं और ऐलान करते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान की यह अजीम शायरा तहरीर करती है, मैं इस्लाम की इस नाकाबले तकसीम वहादत से बहुत मुतासर हूँ कि दायरा इस्लाम में शामिल होने वाले जबिल्ली तौर पर एक दूसरे के भाई बन जाते हैं, चाहे वो मिस्री हूँ, अलजज़ायरी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ या लंदन में रहने वाले तुर्क हूँ। मिस्र या हिंदुस्तान की सिर्फ यही हैसियत होती है कि वो किसका मादरे वतन है। महात्मा गांधी ने अपने बेमिसाल अंदाज में कहा, किसी ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका के यूरोपी बशिंदे इस्लाम की इशात से खौफजदा हैं। इस्लाम जिसने इस्पानिया को तहजीब सिखाई, जिसने मराकश को इल्म की शमा से मनवर किया, जिसने इंसानियत को भाईचारे का सबक सिखाया, जनूबी अफ्रीका के यूरोपी बशिंदे इस्लाम से खौफजदा हैं कि कहीं वो सफ़ेद नस्ल की बराबरी का दावा न कर डालें। उनका खौफ बरमहाल है। अगर भाईचारा एक गुनाह है, अगर रंगदार नस्लों के इताद से इन्हें खौफ लाहक होता है तो उनका खौफ बरहक है। हर साल हज के मौका पर सारी दुनिया मुशाहिदा करती है कि रंग नस्ल और हैसियत के सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं और सारे इंसान एक दूसरे के बराबर होने का अमली मुजाहरा करते हैं। अहले यूरोप, अफ्रीकी, ईरानी, हिंदुस्तानी, चीनी हर साल मक्का में इकट्ठे होते हैं, गोया कि वो एक ही रूहानी ख़ानदान के अरकान हों। हर शख्स दो अनसिली चादरें ओढ़ लेता है, एक चादर तहमत के तौर पर इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर कांधों के गिर्द लपेट लेता है। शान शौकत के किसी इजहार के बगैर नंगे सर वो ऐलान करता है, मैं हाज़िर हूँ, आए मेरे रब, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। इस तरह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाती जिसकी बुनियाद पर बुलंद हैसियत और कम हैसियत की तमीज़ की जा सके। यूँ हर हाजी इस्लाम की आलमगीरियत का तासर लेकर घर लौटता है। प्रोफेसर हर ग्रोंजे के अल्फाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्म मुतहिद्दा तश्कील दी है उसने इंसानी अख़ुव्वत और आलमगीर इत्तेहाद के उसूल को ऐसी आफाकी बुनियादों पर उस्तवार कर दिया है कि दूसरी कौमें इससे रहनुमाई हासिल करें। उसका यह भी कहना है कि अमरे वाक़या ये है कि दुनिया की कोई भी कौम उम्म मुतहिद्दा की तश्कील के तसव्वुर को हकीकत का रूप देने में इस्लाम के अल्पम्प अल्ला नहीं हो सकती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने جمہوریت کو اپنی بہترین شکل میں قائم کیا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، خلیفہ منصور عباس، خلیفہ مامون کا بیٹا، اور دیگر کئی خلفاء اسلامی عدالتوں کے سامنے عام شہریوں کی طرح پیش ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی سیاہ فام افریقیوں کے ساتھ تہذیب یافتہ سفید فام نسلیں کیا سلوک روا رکھتی ہیں۔ ذہن میں لائیے 1400 برس پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیاہ فام بلال کی کیا حالت تھی۔ اسلام کے اولین دور میں اذان دینا ایک معزز منصب تھا، اور یہ اعلیٰ منصب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان دینے کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سیاہ رنگ اور موٹے اونٹوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے۔ کعبہ کو اسلامی دنیا میں سب سے تاریخی اور سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس پر مغرور عرب چلا اٹھے، یہ حبشی غلام اذان کے لیے کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے، اس کا برا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبر و نخوت اور غرور کو توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کا شکر واجب ہے جس نے ہمیں دور جاہلیت کی برائیوں اور تکبر سے نجات دلائی۔ اے لوگوں، یاد رکھو کہ تمام انسان دو گروہ میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اور متقی، جو اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والے ہیں، اور سرکشی کرنے والے، سخت دل، جو اللہ کی نگاہ میں کمتر اور ناپسندیدہ ہیں۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ قرآن نے بعد میں ان الفاظ میں اس کی تصدیق کی، اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ بے شک اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور خدا سے ڈرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ اللہ کے رسول نے معاشرے میں اس قدر زبردست تبدیلی پیدا کر دی کہ عربوں میں شرفا اور نسلی طور پر معزز لوگوں نے اس حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی بیٹیوں کا رشتہ پیش کیا۔ دوسرے خلیفہ اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاریخ میں عظیم حکمران اور امیر المومنین کے طور پر جانے جاتے ہیں، جب بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے احترام سے اٹھ کھڑے ہو جاتے اور کہتے، ہمارے سردار تشریف لے آئے، ہمارے آقا تشریف لے آئے۔ قرآن نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اپنے پر سب سے زیادہ فخر کرنے والے عربوں میں کتنی عظیم تبدیلی پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ گوئٹے نے، جس کا شمار عظیم جرمن شاعروں میں ہوتا ہے، قرآن کے بارے میں کہا ہے، آنے والے تمام ادوار میں یہ کتاب انتہائی اہم اثرات مرتب کرتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا ہے، اگر برطانیہ بلکہ یورپ پر اگلے 100 برسوں میں کسی مذہب کے حکمرانی کرنے کا امکان ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی یہی جمہوری روح ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے تسلط سے آزاد کیا ہے۔ سر چارلس ایڈورڈ کا کہنا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر بے گناہ ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک ہی مادے سے بنائے گئے ہیں، ان کی ایک ہی روح ہے۔ ذہنی، اخلاقی اور روحانی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو یکساں صلاحیتیں ودیعت کی گئی ہیں۔ عربوں کی پختہ روایت تھی کہ جو کوئی نیزہ زنی اور تلوار بازی میں ماہر ہوتا، وہی حق کے وراثت کا حقدار قرار پاتا۔ لیکن اسلام صنف نازک کا محافظ بن کر آیا اور عورتوں کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے والدین کے ورثے میں سے حصہ حاصل کر سکتی ہیں۔ صدیوں پہلے اسلام نے عورتوں کو جائیداد کی ملکیت کے حقوق دے دیے تھے۔ اس کے 1200 سال بعد 1881 میں برطانیہ میں، جسے جمہوریت کا گہوارہ کہا جاتا ہے، اسلام کے اس اصول کو اختیار کیا گیا اور ایک قانون منظور کیا گیا جسے شادی شدہ عورتوں کا قانون کہا جاتا ہے۔ حالانکہ صدیوں پہلے پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا تھا کہ عورتیں مردوں کی جڑواں ہیں، عورتوں کے حقوق مقدس ہیں، دیکھو عورتوں کے عورتوں کو ان کے حقوق ملتے رہیں۔ اسلام سیاسی اور اقتصادی نظاموں سے براہ راست نہیں، بالواسطہ متعلق ہے۔ اقتصادی اور سیاسی معاملات جہاں تک انسانی رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس حد تک اسلام اقتصادی زندگی کے حوالے سے چند اہم ترین اصول وضع کر دیتا ہے۔ پروفیسر میسیگنن کے مطابق، اسلام متصادم انتہاؤں کے درمیان رائے اعتدال اختیار کرتا ہے، اور وہ کردار کی تعمیر کرتا ہے جو تہذیب کی بنیاد ہے۔ توازن کے حصول کے لیے اسلام نے وراثت کا قانون متعارف کرایا ہے۔ زکوٰۃ صدقے کی ایک قسم کو اختیاری نہیں لازمی حیثیت دی ہے۔ اقتصادی میدان کی تمام غیر قانونی سرگرمیوں، مثلا سود، اجارہ داری، محنت و مشقت کے بغیر حاصل کیے جانے والے منافع اور فوائد، مال تجارت کی ذخیرہ اندوزی اور اشیاء کی قیمت بڑھانے کے لیے اجناس کے روکے رکھنے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ جوا کھیلنا غیر قانونی ہے۔ مدارس، عبادت گاہوں، شفا خانوں، کنوؤں کی کھدائی اور یتیم خانوں کی تعمیر کے لیے رقم صرف کرنے کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یتیم خانوں کی تعمیر کا سلسلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سبب شروع ہوا۔ کارلائل کا کہنا ہے، دنیا بھر میں یتیم خانوں کا وجود اس نبی کا مرہون منت ہے جو خود یتیم پیدا ہوا تھا۔ فطری ماحول میں پروان چڑھنے والے اس شخص میں انسانیت، نیکی اور اخوت کی فطری آواز نے جنم لیا۔ ایک مورخ نے کہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی عظمت کو تین طرح سے جانچا جا سکتا ہے۔ کیا اس کے ہم عصر لوگوں نے اسے کھرے کردار کا انسان پایا؟ کیا وہ اس قدر عظیم تھا کہ اپنے عصری معیارات سے بلند ہو سکے؟ کیا اس نے دنیا کے لیے باعثیت مجموعی کوئی چیز مستقل ورثے کے طور پر چھوڑی؟ اس فہرست میں اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عظمت جانچنے کے ان تین پیمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے پورا اترتے ہیں۔ آخری دو نکات کی کچھ وضاحت سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عصروں کی نظر میں صاحب کردار تھے یا نہیں۔ تاریخی واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہم عصر دوست بھی اور دشمن بھی زندگی کے تمام شعبوں میں اور انسانی سرگرمی کے تمام دائروں میں پیغمبر اسلام کی بے داغ امانت، دیانت، اعلیٰ اخلاقی صفات، کامل اخلاص اور قابل اعتماد رویے کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہودی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان نہ لائے، وہ بھی آپ کی غیر جانبداری کی وجہ سے آپ کو ہی اپنے مسائل میں ثالث بنایا کرتے تھے۔ جو لوگ آپ پر ایمان نہ لائے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتے، ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے اور تمہیں پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ پر کسی کا اثر ہو گیا ہے، انہوں نے آپ کا علاج کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے درمیان جو بہترین لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ پر ایک نئی روشنی طلوع ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس روشنی کی طرف تیز تیز قدم بڑھائے۔ پیغمبر اسلام کے حالات زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ کے جو قریب ترین رشتہ دار تھے، آپ کے چچازاد بھائی، آپ کے قریبی دوست جو آپ کو بہت قریب سے جانتے تھے، انہوں نے آپ کے پیغام کی صداقت کو اور اس حقیقت کو کہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے تسلیم کر لیا۔ یہ ذہین، تعلیم یافتہ اور معزز لوگ تھے، آپ کی ذاتی زندگی سے خوب واقف تھے۔ اگر وہ آپ کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ یا دنیا داری کا معمولی سا عنصر بھی پاتے تو آپ پر ایمان نہ لاتے، اور آپ کا احیاء نو معاشری اصلاح اور روحانی بیداری کا پیغام شروع ہی میں ناکام ہو جاتا اور پوری عمارت ٹوٹ کر ایک لمحے میں زمین پر آ رہتی۔ اس کے برعکس ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے قریبی لوگوں نے آپ کو دل و جان سے اپنی زندگی کا راہنما تسلیم کر لیا تھا۔ انہوں نے آپ کی خاطر مشکلات برداشت کی، مصائب انگیخت کیے، بدترین تعذیب کی صورت میں بھی انہوں نے آپ پر ایمان برقرار رکھا، آپ پر بھروسہ کیا، آپ کی اطاعت کی۔ انہیں شدید ذہنی اذیتیں پہنچائی گئیں، انہیں جلا وطن کیا گیا، ان میں سے کچھ کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا گیا۔ اگر انہوں نے آپ کے کردار میں انتہائی معمولی سا جھول دیکھا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کرتے۔ اولین دور میں اسلام قبول کرنے والوں کی تاریخ پڑھیے تو معصوم عورتوں اور مردوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک دیکھ کر دل پگھل جاتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معصوم خاتون تھی، ظالمانہ طریقے سے نیزے مار مار کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک اور مثال یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کی ٹانگیں دو اونٹوں سے باندھ دی گئیں اور ان کو مخالف سمتوں میں ہنکا دیا گیا۔ خبیب بن العارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پر بے رحم شخص اس طرح کھڑا ہو جاتا کہ وہ حرکت نہ کر سکتے اور کوئلوں کی آگ سے ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگتی۔ خباب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح موت کے حوالے کیا گیا کہ ان کے جسم کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کیا گیا تھا۔ اسی تعذیب کے دوران جب ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا جائے اور تم اپنے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہو؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں میرا خاندان اور میرے بچے سب کے سب قربان کر دیے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے کی نوک بھی نہ چبھے۔ اس قسم کے دلوں کو ہلا دینے والے بے حد و حساب واقعات درج کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان سب واقعات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسلام کے ان بیٹوں اور بیٹیوں نے نہ صرف اپنے آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت میں دے دیا، بلکہ آپ کو اپنے دل، روح اور جان کا نذرانہ بھی پیش کیا؟ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین پیروکاروں کے ایمان اور یقین، آپ کے اخلاص اور جو کام آپ کے سپرد تھا اس میں ان کی کامل لگن کا اعلیٰ ترین ثبوت نہیں؟ یہ لوگ مقام و مرتبے کے لحاظ سے فروتر تھے، نہ ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ اولین دور میں آپ کے گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے وہ مکہ کے بہترین اور منتخب لوگ تھے، دولت اور معاشی مرتبے کے لحاظ سے اور اپنے اثر و رسوخ کے لحاظ سے ان کو معاشرے کا پھول اور مکھن قرار دیا جا سکتا تھا۔ یہ سب آپ کے عزیز و اقارب تھے اور یہ سب کے سب آپ کی اندرونی اور بیرونی زندگی سے آگاہ تھے۔ عظیم بلند شخصیت والے چاروں خلفاء اسی دور میں مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور تمام مذہبی شخصیات میں کامیاب ترین ہیں، لیکن یہ کامیابی کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہ تھی، یہ اچانک مل جانے والی کوئی نعمت نہ تھی، یہ اس حقیقت کا اظہار تھی کہ اسے اس کے ہم عصروں نے کھرا پایا تھا، یہ اس کی قابل تعریف اور مؤثر شخصیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کل تک تو پہنچنا مشکل ہے، میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں۔ خوبصورت مناظر کا کیا خوب سلسلہ ہے! یہ محمد جنرل ہیں، یہ محمد بادشاہ ہیں، یہ محمد سپہ سالار ہیں، یہ محمد تاجر ہیں، یہ محمد دائی ہیں، یہ محمد فلاسفر ہیں، یہ محمد مدبر ہیں، یہ محمد خطیب ہیں، یہ محمد مصلح ہیں، یہ محمد یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، یہ محمد عورتوں کے نجات دہندہ ہیں، یہ محمد جج ہیں، یہ محمد ولی ہیں، یہ تمام اعلیٰ اور عظیم الشان کردار ایک ہی شخصیت کے ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لیے ہیں، آپ کی حیثیت مثالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیمی بے بسی کی انتہا ہے، آپ کی زندگی کا آغاز ہی یتیمی سے ہوا۔ مادی طاقت کا اعلیٰ مقام بادشاہت ہے اور آپ کی زندگی کا اختتام اسی حیثیت میں ہوا۔ ایک یتیم اور ایک مظلوم مہاجر سے پوری قوم کے روحانی اور دنیاوی حکمران تک، آپ اس قوم کی تقدیر ڈھالنے والے تھے۔ اس کے عروج و زوال، اس کی شوکت و ہیبت، اس کے مد و جزر، ہر طرح کی اونچ نیچ، ہر حال میں انہوں نے زمانے کے سرد و گرم کا مقابلہ کیا اور کوئی کمزوری دکھائے بغیر کامیابی سے تمام شعبہ زندگی میں مثالی کردارت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کسی ایک شعبہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہیں۔ مثال کے طور پر، کسی قوم کی اصلاح کرنا عظمت کی علامت ہے تو اس کا سہرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجتا ہے۔ عرب قوم بربریت کا شکار تھی اور اخلاقی پسماندگی کی ایسی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کایا پلٹ دی، حیثیت بدل دی اور پوری قوم کو سربلند کر دیا۔ اگر عظمت معاشرے کے منتشر عناصر کو بھائی چارے اور اخوت میں پرو دینے کا نام ہے تو یہ اعزاز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اگر عظمت شکوک و توہمات اور لایانی رسومات سے نجات دینے کا نام ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں انسانوں کو بے معنی خوف اور بے بنیاد رسومات سے نجات دلائی۔ اگر عظمت اعلیٰ ترین کردار کے مظاہرے کا نام ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دوستوں اور دشمنوں نے الصادق اور الامین یعنی سچ بولنے والا اور امانت دار قرار دیا۔ اگر فاتح عظیم ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ایک ایسا شخص ہے جو بے سہارا یتیم اور عام انسان کے درجے سے سربلند ہو کر عرب کا حکمران بن جاتا ہے۔ ایک ایسا حکمران جو خسرو اور قیصر کا ہم پلہ ہے، جس نے ایک عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی جو آپ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 برس بعد بھی قائم ہے۔ اگر عظمت کا معیار قائد سے اس کے پیروکاروں کا لگاؤ اور عشق ہے تو تو آج رسول اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کروڑوں چاہنے والوں کے دلوں کے لیے آج بھی تلسماتی کشش رکھتا ہے۔ آپ نے ایتھنس، روم، ایران، ہندوستان یا چین کے مکتبوں سے فلسفہ کی تعلیم حاصل نہ کی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سامنے دائمی سچائیاں اور اصول پیش کرتے رہے۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ اس فصاحت اور لطافت سے گفتگو کرتے تھے کہ فرط تاثر سے سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ کے پاس دنیاوی مال و متانا تھا، لیکن آپ سب کے محبوب تھے۔ آپ نے فوجی تربیت کسی ادارے سے حاصل نہ کی تھی، لیکن آپ شدید مخالفتوں کے مقابلے میں اپنی افواج کو منظم کرتے تھے اور اخلاقی طاقت کے بل پر فتوحات حاصل کرتے تھے۔ ایسے لوگ شاذ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کے حامل بھی ہوں اور ان کے اندر تبلیغ کا داعیہ بھی ہو۔ ڈیکارڈ کے نزدیک کامل مبلغ تو دنیا میں گنے چنے ہوتے ہیں، ہٹلر نے ان کو دنیا کی سب سے زیادہ شاذ قسم قرار دیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب مین کیمپ میں اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے، عظیم خیالات پیش کرنے والا شخص کبھی کبھار ہی عظیم قائد ہوتا ہے۔ احتجاج کرنے والے میں ان صفات کے پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے، وہ ایک بہتر قائد ثابت ہو سکتا ہے۔ قیادت کا تو مطلب ہی انسانوں کے مجموعوں کو حرکت میں لانے کی صلاحیت ہے۔ خیالات پیدا کرنے اور قیادت کرنے کی صلاحیت میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے، نظریاتی مفکر، منتظم اور قائد کا ایک شخص میں جمع ہو جانا اس زمین پر شاذ و نادر ہی ممکن ہے، یہی اصل عظمت ہے۔ دنیا نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات میں گوشت پوست کے انسان کی شکل میں چلتے پھرتے یہ شاذ عمل دیکھ لیا ہے۔ بوسورتھ سمتھ نے اس سلسلے میں ایک اور دلچسپ بات کہی ہے، آپ ریاست کے سربراہ تھے اور مسیحیت کی اصطلاح میں چرچ کے بھی، آپ کی ذات میں قیصر اور پوپ یکجا تھے، ایسا پوپ جو پوپ کی طرح بڑے بڑے دعوے نہ کرتا تھا اور ایسا قیصر جس کی فوج نہ تھی، جس کا ذاتی محافظ نہ تھا، جس کا محل نہ تھا، جس کا طے شدہ خراج نہ تھا۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ مجھے بالا تر ہستی کی رہنمائی حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کے لوازمات کے بغیر ہی مکمل اقتدار حاصل تھا۔ آپ نے اقتدار کے لوازمات کی کبھی پرواہ نہ کی، آپ کی نجی زندگی پبلک زندگی ہی کی طرح سادہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد 10 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ آپ کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ شہنشاہ عرب تھے، لیکن اپنے جوتے اور کھردرے معمولی کپڑے خود ہی مرمت کر لیتے تھے، اپنی بکریوں کا دودھ دولیا کرتے تھے، زمین پر جھاڑو دے دیتے تھے، چراغ جلا لیا کرتے تھے اور روزمرہ گھریلو کام کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ کا پورا قصبہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ کی زندگی کے آخری حصے میں خوشحال ہو چکا تھا۔ ہر طرف سونے اور چاندی کی بہتات تھی، لیکن خوشحالی کے اس دور میں شہنشاہ عرب کے گھر میں کئی کئی روز تک چولہا نہ جلتا تھا اور آپ کی خوراک پانی اور کھجوروں ہی پر مشتمل رہتی۔ آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں فاقہ کشی میں گزار دیتے، کیونکہ گھر میں شام کو کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ سارے دن کی طویل مصروفیت کے بعد آپ کسی نرم بستر پر نہیں بلکہ کھجور کی چٹائی پر سوتے تھے۔ رات کا بیشتر وقت آپ اپنے رب کے حضور دعاؤں میں رو رو کر گزارتے کہ ان کا خالق انہیں اپنے فرائض ادا کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ روایات کے مطابق روتے روتے آپ کی آواز رند جاتی اور یوں محسوس ہوتا کہ ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور ابل رہی ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے ترکے میں چند درہم تھے، جس کا ایک حصہ ایک قرض کی ادائیگی میں اور بقیہ ایک حاجت مند کو دے دیا گیا جو دروازے پر آ گیا تھا۔ جس لباس میں آپ نے آخری سانس لی اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ وفات کے بعد آپ کے گھر میں تاریکی تھی، اور جس گھر نے ساری کائنات میں روشنی پھیلائی تھی اس گھر میں اس لیے اندھیرا تھا کہ چراغ میں تیل نہ تھا۔ جس گھر نے ساری کائنات میں روشنی پھیلائی تھی اس گھر میں اس لیے اندھیرا تھا کہ چراغ میں تیل نہ تھا۔ فتح ہو یا شکست، طاقت ہو یا محکومی، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت تھی اور آپ نے ایک ہی کردار کا مظاہرہ کیا۔ جس طرح اللہ کے طریقے اور قوانین تبدیل نہیں ہوتے، اس طرح اس کے نبی بھی نہیں بدلتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثل مشہور ہے کہ ایک دیانتدار آدمی اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار سے بھی زیادہ تھے، وہ آخری جزئیات تک انسان تھے۔ انسانوں سے ہمدردی اور انسانوں سے پیار ان کی روح کا ترنم تھا۔ انسانوں کی خدمت، اس کے مرتبے کی بلندی، اس کا تزکیہ، اس کی تعلیم، اور مختصر ترین الفاظ میں انسان کو انسان بنانا، یہی آپ کا مشن تھا۔ زندگی بھر آپ اسی کام میں مشغول رہے اور اسی کام میں آپ کی زندگی تمام ہوئی۔ اپنے خیالات، گفتگو اور اپنے عمل میں انسانیت کی بہتری آپ کی واحد رہنما، اصول اور محرک ہوتی تھی۔ آپ بناوٹ، ریاکاری، خود غرضی سے بالکل پاک تھے۔ آپ نے اپنے لیے کون سے القاب پسند کیے؟ صرف دو، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ بندہ پہلے اور رسول بعد میں، وہ رسول تھے اور ان نبیوں میں سے ایک تھے جو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجے گئے۔ کچھ کو ہم جانتے ہیں اور اکثر کو نہیں جانتے۔ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک مغربی مصنف لکھتا ہے، ان حالات کا جائزہ لیا جائے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور آپ کے پیروکاروں کا جس قدر آپ سے والہانہ تعلق تھا اسے دیکھا جائے، تو سب سے معجزانہ بات یہ تھی کہ آپ نے کبھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ میرے پاس معجزے دکھانے کی صلاحیت ہے۔ معجزات دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ معجزات آپ کے مذہب کو پھیلانے کے لیے نہیں دکھائے گئے، بلکہ انہیں ہمیشہ خدا کی قدرت کا اور اس کی مخفی قوتوں کا اظہار قرار دیا گیا۔ آپ صاف سیدھی بات کرتے تھے کہ میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں۔ آپ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے نہ تھے، نہ ہی آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ مستقبل کے پوشیدہ آلات سے آپ واقف ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے دور میں ہو رہا تھا کہ جب خارق عادت کام ایک عام سی بات تھی۔ معمولی معمولی سادھو بھی کرامات کا دعویٰ کر دیتے تھے، اور عرب سے باہر بھی ساری کی ساری فضا پر مافوق الفطرت عناصر کی پرستاری چھائی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو فطرت اور اس کے قوانین کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ انہیں سمجھیں اور خدا کی عظمت سے شناسائی حاصل کریں۔ قرآن کا ارشاد ہے، ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان موجودہ چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے ان سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، نہ ہی اسے بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، اسے حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کی وہ آیات جن میں فطرت کے بغور مشاہدے کی دعوت دی گئی ہے، نماز، روزہ، حج وغیرہ سے متعلق مجموعی آیات سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس کی روشنی میں مسلمانوں نے فطرت کا قریبی مشاہدہ شروع کیا، اور اس سے مشاہدے اور تجربے کا سائنسی طرز فکر پیدا ہوا جس سے یونانی ناواقف تھے۔ مسلم ماہر نباتات ابن بیتار نے دنیا بھر سے پودے اکٹھے کر کے اس موضوع پر لکھا۔ میئر نے اپنی کتاب میں اسے اس موضوع پر تاریخ ساز کتاب قرار دیا ہے۔ البیرونی 40 سال تک معدنیات کے نسخے اکٹھے کرنے کے لیے سفر کرتا رہا۔ مسلم ماہرین فلکیات کے بعد مشاہدے 12 سال بعد تک کے لیے تھے۔ ارسطو نے طبیعیات پر کوئی تجربہ کیے بغیر بہت لکھا، اور بے احتیاطی سے ایسے بیانات بھی درج کر دیے جو معمولی مشاہدے سے درست کیے جا سکتے تھے۔ مثلا اس کا یہ بیان کہ انسانوں کے دانت جانوروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گیلن نے جسے قدیم علم تشریح الاعضاء کی سب سے بڑی سند مانا جاتا ہے، بتایا کہ نچلا جبڑا دو ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا بیان تھا جسے صدیوں تک کسی شبہ کے بغیر تسلیم کیا گیا۔ یہاں تک کہ عبداللطیف نے انسانی ڈھانچے کا بذات خود مطالعہ کیا۔ اس قسم کی کئی مثالیں بیان کرنے کے بعد رابرٹ بریفالٹ اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے، ہماری سائنس پر عربوں کا صرف یہ قرض نہیں ہے کہ عربوں نے حیران کن دریافتیں کیں یا انقلابی نظریات پیش کیے، سائنس پر عرب تمدن کا اس سے زیادہ احسان ہے، یہ اپنے وجود کے لیے اس کی مرہون منت ہیں۔ وہ مزید لکھتا ہے، اہل یونان نے منظم شکل دی، عموم پیدا کیا، نظریے بنائے، لیکن تحقیق کے صبر آزما اصول، مثبت حقائق کو جمع کرنا، سائنس کے جزرس طریقے، تفصیلی اور طویل مشاہدے، تجربے کے ذریعے تفتیش، یہ تمام کے تمام اہل یونان کے مزاج کے لیے بالکل اجنبی تھے، جسے ہم آج سائنس قرار دیتے ہیں، اور اس کا ارتقاء یورپ میں تحقیق کے نئے طریقوں، تجربہ، مشاہدہ اور پیمائش کا اور ریاضی کے ایسے ارتقاء کا نتیجہ تھا جو یونان کے لیے غیر معروف تھا۔ یہ جذبہ اور یہ طریقے یورپ کی دنیا میں عربوں نے متعارف کرائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کی بدولت ہی سائنسی طرز فکر پیدا ہوا، اور اسی کی بدولت روزمرہ کے معمولی معمولی کام اور عرف عام میں دنیاوی کام بھی تقدیس کے حامل ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن لفظ عبادت کا اپنا مفہوم ہے، اللہ کی عبادت دعا یا نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو خدا کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے اور جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، وہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اسلام زندگی اور اس کے متعلقہ تمام امور کو مقدس اور متبرک بنا دیتا ہے، بشرطے کہ ان کی ادائیگی دیانتداری، انصاف اور نیک نیت سے کی گئی ہو۔ یہ مقدس اور غیر مقدس کی صدیوں پرانی تقسیم کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پاک چیزیں کھائیں اور اس پر خدا کا شکر ادا کریں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر انسان اپنی بیوی کے منہ میں خوراک کا لقمہ ڈالے تو یہ بھی نیکی ہے اور اس کو اس پر رب کی طرف سے جزا ملے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کے لیے حلال ذرائع استعمال کرتا ہے، اسے اس پر جزا ملے گی۔ ایک شخص نے جو آپ کی محفل میں موجود تھا، تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شخص اپنی صنفی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ تو اپنے دل کو تسکین دے رہا ہوتا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا ہوتا تو اس کو اس پر سزا ملتی، پھر حلال طریقہ اختیار کرنے پر اسے ثواب کیوں نہ ملے؟ مذہب کے اس نئے تصور نے کہ اسے صرف روحانی امور کے لیے مخصوص نہ کیا جائے، دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار کی ایک نئی بنیاد رکھ دی ہے۔ روزمرہ زندگی اور اس کے معمولات پر مذہب کی گرفت، عوام الناس پر بے حد و حساب قدرت، حقوق و فرائض کا ضابطہ، عام ان پڑھ دیاتی اور دانشور فلسفی تک کے لیے اس کی موزونیت اور قابل عمل ہونا، یہی پیغمبر اسلام کے پیش کردہ دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس حقیقت کو نہایت احتیاط کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اچھے اعمال پر اس قدر زور عقیدے کی قیمت پر نہیں دیا گیا۔ مختلف مکاتب فکر ہیں، کسی میں عمل کی قیمت پر عقیدے کو اہمیت دی گئی ہے، کسی میں اچھے اعمال کی تعریف کی گئی ہے اور صحیح عقیدے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں ایمان اور عمل صالح پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ ذرائع بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا کہ مقصد، اور مقصد بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ذرائع ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نامیاتی اکائی ہے، دونوں ساتھ رہ کر پھلتے پھولتے ہیں، ان کو الگ الگ کر دیجئے، دونوں کا زوال شروع ہو جائے گا اور دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کے اندر عقیدے کو عمل سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، حقیقت کے علم کو عملی اقدام میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ حقیقی نتائج پیدا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن میں یہ الفاظ کتنی بار آئے ہیں، بار بار کم و بیش 50 مرتبہ ان کو دہرایا گیا ہے۔ غور و فکر کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن محض غور و فکر منزل نہیں ہے۔ جو ایمان رکھتے ہوں اور پھر بھی غلط کام کریں، ایسے لوگوں کا تصور ممکن نہیں۔ خدائی قانون جدوجہد کا قانون ہے، صرف مثالیوں کا قانون نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے دائمی ترقی کا راستہ واضح کرتا ہے۔ علم سے عمل اور عمل سے اطمینان قلب تک، لیکن وہ سچا عقیدہ کیا ہے جس سے عمل خود بخود پھوٹتا ہے اور جس سے مکمل اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اسلام کا مرکزی تصور نظریہ توحید ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ وہ بنیادی نظریہ ہے جس پر اسلام کے تصورات اور اعمال کی عمارت کھڑی ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جہاں تک اللہ کی صفات کا تعلق ہے، اسلام نے دوسرے معاملات کی طرح یہاں جو راستہ اختیار کیا ہے اسے اعتدال کا سنہری اصول کہا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ خدا کے اس تصور سے احتراز کرتا ہے جو خدا کے وجود کو ہر صفت سے کاری قرار دیتا ہے، دوسری طرف اس تصور کو مسترد کرتا ہے جو خدا کو مادی اشیاء کے مماثل قرار دیتا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، دوسری طرف وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اس کی ہستی میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، اور اس کے اقتدار کا پرچم انصاف اور حق کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ اسلام اس مثبت بیان پر رک نہیں جاتا، وہ اس کے منفی پہلو پر بھی بات کرتا ہے جو اس کی خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کا کسی پر کچھ بھی اقتدار ہو۔ ہر نقصان کا ازالہ کرنے والا وہ ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جو نقصان کا ازالہ کر سکے۔ کسی قسم کا بھی خسارہ ہو، وہ نقصان پورا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، جسموں کو تخلیق کرنے والا ہے، روحوں کو پیدا کرتا ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے، اور قرآن کے مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کا مالک ہے۔ انسان کے کائنات کے ساتھ تعلق کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ زمین پر یا کائنات میں جو کچھ ہے انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تم ساری کائنات پر حکمرانی کرنے کے لیے ہو، لیکن جب خدا کا معاملہ آتا ہے، قرآن کہتا ہے خدا نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور دیکھے کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ انسان کو ارادے اور اختیار کی کچھ آزادی دی گئی ہے۔ ہر انسان کو مخصوص حالات میں پیدا کیا جاتا ہے اور اس کو ایسے حالات میں رکھا جاتا ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں اسلام کی رائے یہ ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے جو کسی شخص کو اس حالت میں پیدا کرے جو اس کی نظر میں بہترین ہو۔ فانی انسان کائنات کے کل منصوبوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اللہ بندوں سے فرماتا ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں، صحت میں اور بیماری میں، بلندی اور پستی میں میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ انسانوں کو آزمانے کے میرے طریقے الگ الگ ہیں اور مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں۔ پریشان حالی میں نا امیدی کا شکار ہو کر ناجائز ذرائع مت اختیار کر لو، یہ ایک مرحلہ ہے جس نے گزر جانا ہے۔ خوشحالی میں خدا کو مت بھول جاؤ، خدا کی طرف سے جو بھی تحفے ملتے ہیں وہ بطور امانت کے ہیں۔ ہر لمحے تم آزمائش میں ہو، ہر وقت تمہارا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس مرحلہ زندگی میں کیوں کہنے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تم حکم ماننا یا فنا ہونا، یہاں تو حکم ماننا یا فنا ہونا ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندہ رہو، اگر موت آئے تو اس کے راستے میں آئے۔ اگر تم چاہو تو اسے تقدیر پرستی کا نام بھی دے سکتے ہو، لیکن یہ ایسی تقدیر پرستی ہے جو ہر لمحہ جد و جہد پر ابھارتی ہے، ہر لمحہ چوکس رکھتی ہے۔ زمین پر اس مادی زندگی کو انسانی وجود کا خاتمہ نہ سمجھو۔ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ موت کے بعد زندگی ایک ایسا رابطہ ہے، ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو زندگی کی پوشیدہ حقیقتوں کو آشکار کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہر کام، چاہے وہ کتنا ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو، اس کے دیر پا اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا کسی جگہ صحیح صحیح اندراج ہو رہا ہے۔ تمہیں خدا کے کچھ کاموں کا پتہ ہے، لیکن اس کے بہت سے کام ایسے ہیں جسے تم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہو۔ تمہارے اپنے وجود کے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں جو کچھ تم سے چھپا کر رکھا گیا تھا، وہ سب کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملیں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ ہی ان کا خیال کسی کے دل سے گزرا۔ ان کو ایسے درجے ملیں گے جو بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ قانون فطرت کے مطابق ہر شخص کو اپنے کیے کی جزا ملنا چاہیے۔ جن لوگوں نے دنیا کی اس زندگی کو ضائع کیا ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے روح کے امراض کمائے ہوں گے، انہیں سزا ملے گی۔ خبردار، یہ خسارے کا سودا ہے۔ جسم پر تشدد ہو تو انسان اسے کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ جہنم روح کو دی جانے والی اذیت کا نام ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ برائی کرنے کی جس قدر جذبات پیدا ہوں، ان کو دبا دو، ان کے خلاف جنگ کرو، یہ تم کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس مرحلے تک پہنچنے کی کوشش کرو جب روح بیدار ہو جائے اور وہ اعلیٰ اخلاقی معیار حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ جائے اور گناہ سے باغی ہو جائے۔ اس کی بدولت وہ روحانی مقام آپ کو مل جائے گا جب نفس خدا سے راضی ہو جائے اور اسی دوڑ دھوپ میں لگ جائے کہ خدا راضی کیسے ہوتا ہے اور ناراض کن باتوں پر ہوتا ہے۔ نفس اس کے بعد ٹھوکر نہیں کھاتا، جدوجہد کا مرحلہ گزر جاتا ہے، حق کامیاب ہو جاتا ہے اور باطل ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ آپ اپنے ہی خلاف سفارا نہ ہوں گے، آپ کی ذات خدا کے آگے جھک جانے اور اس کے مطیع فرمان بن جانے کے مرکزی نقطے سے مرکوز ہو جائے گی۔ تمام خفیہ صلاحیتیں تب بیدار ہو جائیں گی، روح کو تب اطمینان مل جائے گا، تب خدا آپ سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی چل، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر۔ یہ انسان کی آخری منزل ہے کہ ایک طرف تو وہ کائنات کو تسخیر کر لے اور دوسری طرف اس کی روح کو اس طرح اطمینان مل جائے کہ وہ رب سے راضی ہو اور رب اس سے راضی ہو۔ بھروسہ، کامل بھروسہ، اطمینان، مکمل اطمینان، سکون، مکمل سکون اسے حاصل ہو جائے گا۔ اس مرحلے پر رب کی محبت اس کی غذا بن جائے گی اور زندگی کے سرچشمے سے وہ سیراب ہو سکے گا، غم اور مایوسی اس کے گرد نہ پھٹکیں گے اور کامیابی اس سے کبھی الگ نہ رہے گی۔ اس فلسفہ زندگی سے متاثر ہو کر تھامس کارلائر لکھتا ہے، اسلام تو یہی کہتا ہے کہ ہم خدا کے آگے جھک جائیں، ہماری ساری کی ساری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی خواہش کو اس کی رضا میں فنا کر دیں، وہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، وہ ہماری طرف جو چیز بھی روانہ کرے، چاہے وہ موت ہی ہو، وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی، بہترین ہوگی، ہم خدا کے آگے سپر ڈال دیں۔ یہی مصنف آگے جا کر لکھتا ہے، گوئٹے پوچھتا ہے، کیا ہم اسلام میں رہ رہے ہیں؟ کارلائل اس کا جواب خود دیتا ہے، ہاں، ہم سب کے سب جو اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں یہی کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی دانائی ہے جو زمین پر نازل کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اگر مقصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور ناقابل یقین نتائج کو ذہن انسانی کے تین معیار قرار دے دیے جائیں، تو کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جدید تاریخ کے کسی عظیم انسان کے ساتھ کرنے کا دعویٰ کر سکے؟ پیغمبر اسلام کے بارے میں شاید سب سے زیادہ پر اثر بات گاندھی نے تحریر کی، میں اس کا بہت زیادہ قائل ہوں، کہ اسلام کو جو مقام اس دور میں حاصل ہے، یہ تلوار کی بدولت نہیں ہے، یہاں حد درجے کی سادگی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے جس میں ایفائے عہد ہے، دوستوں اور پیروکاروں کے لیے خلوص و محبت ہے، بے خوفی اور رب کی ذات میں اور اپنے پیغام کی سچائی میں یقین ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، نہ کہ تلوار، جس نے ہر سامنے آنے والی چیز کو اپنے ساتھ بہا لیا اور ہر رکاوٹ کو عبور کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ مختصر بیان ان زخیم کتابوں کا بدل تو نہیں ہو سکتا کہ جو سال ہا سال کی تحقیق کے بعد مرتب ہوئیں۔ مورخین اور سیرت نگاروں کی ایک کہکشان ہے، بشمول ابن حشام، ابن اسحاق، آپ کی ذات کو سمجھنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ نہ میری اس کتاب میں ایسی کوئی کوشش کی گئی ہے، اگر اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو میں اس کی درگزر کا خواستگار ہوں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں جن تک یہ پیغام پہنچے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیروکار بن جائیں۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو جہانوں کا مالک ہے۔ درود آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر، آمین یا رب العالمین۔